بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد مسلمان کو خواہ وہ جس طبقے سے تعلق رکھتا ہے عالم ہو غیر عالم ہو مدرس ہو طالب علم ہو شیخ ہو مرید ہو تاجر ہو دنیا دار ہو اپنی زندگی کا مقصد کبھی بھی بھولنا نہیں چاہیے. مسلمان کو خواب ہو جس طبقے سے بھی تعلق رکھتا ہو اسے اپنی زندگی کا مقصد ہرگز نہیں بھولنا چاہیے. اور مسلمان کو خواب وہ جہاں کہیں ہو اپنی زندگی کا مقصد نہیں بھولنا چاہیے. یہ ایک ایسی بات ہے جو ہم بار بار سنتے ہیں, اس لیے سرسری طور پر اس کو دیکھا جاتا ہے سنا جاتا ہے اور بات وہیں کی وہیں رہ جاتی ہے. بار بار سنتے ہیں کہ زندگی کا مقصد رضائے الہی ہے اور رضائے الہی حاصل ہوگی اتباع شریعت سے, لہذا ہر مسلمان کو جہاں کہیں بھی وہ ہو اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ اس کی ہر نقل و حرکت شریعت کے حکم کے مطابق ہو. تو یہ چونکہ بار بار سنتے ہیں اس لیے سب کو ایسا لگتا ہے کہ یہ کامن بات ہے, لیکن سوال ہمیں اپنی ذات سے یہ کرنا ہے کہ اس بات پر میرا عمل بھی ہے کہ نہیں, اور اس بات کی طرف عملی زندگی میں میری کتنی توجہ ہے. مدرسے میں ہوتا ہوں تو میرا طریقہ اور ہوتا ہے, گھر چلا جاتا ہوں تو طریقہ اور ہوتا ہے, جلوت میں ہوتا ہوں پبلک میں ہوتا ہوں تو میرا طریقہ اور ہے, اور خلوت میں پرائیویٹ لائف میں میرا طریقہ اور ہے, گھر میں میرا طریقہ اور ہے اور بازار میں جاتا ہوں تو میرا طریقہ اور ہے, صلحاء کے ساتھ ہوتا ہوں تو میرا طریقہ اور ہے, اور دنیا داروں کے ساتھ ہوتا ہوں تو میرا طریقہ اور ہے. تو یہ ہمیں ذہن نشین کرنا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, کہ ہماری زندگی کا مقصد رضائے الہی ہے اور رضائے الہی کا حصول بغیر اتباع شریعت کے ممکن نہیں. ولا تتبعوا خطوات الشیطان, تو دو کام کرنے کے لیے کہا گیا ہے, ادخلوا فی السلم کافہ, پوری کی پوری شریعت کی اتباع کرو اور شریعت مطہرہ کی اتباع میں جو چیز سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ ہے اتباع شیطان. تو لا تتبعوا خطوات الشیطان, شیطان کے نشانات قدم پر مت چلو. دیکھو لا تتبعوا خطوات الشیطان, ایک آدمی جب چل کر جاتا ہے تو منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے ایک میل کا فاصلہ طے کرتا ہے, دو میل کا فاصلہ طے کرتا ہے, تین میل کا فاصلہ طے کرتا ہے, اور تب جا کر کے وہ منزل پر پہنچتا ہے. تو یہ کہا گیا کہ تم شیطان کے خطوات کی اتباع مت کرو, اس کا مطلب یہ کہ ہر وہ چیز جو برے عمل تک پہنچانے والی ہے اس کے قریب ہی مت جاؤ, خطوات شیطان تک بھی مت پہنچو ورنہ تم وہاں پہنچ جاؤ گے. تو چھٹیوں میں اسی کا ہمیں خیال کرنا ہے کہ کہیں گھر جا کر کے اتنے مہینوں کی آپ کی اپنی اور آپ کے اساتذہ کی. جو محنتیں ہیں وہ محنت پانی کی طرح بہ نہ جائے, اس لیے کہ کسی چیز کو بنانے میں بہت دیر لگتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بچے کھیلتے ہیں اور سینڈ کاسل بناتے ہیں, کتنی دیر لگتی ہے ان بیچاروں کو, 2-3 گھنٹے لگ جاتے ہیں تب جا کر کے وہ کاسل تیار ہوتا ہے. اور ایک شریر بچہ آتا ہے اسے لات مارتا ہے کلیا. تو کسی چیز کو بنانے میں بہت دیر لگتی ہے, بگاڑنے میں دیر نہیں لگتی, بنانے میں بہت دیر لگتی, بگاڑنے میں دیر نہیں. دودھ بننے میں کتنی مشقت ہوتی ہے, جانور کو اچھا چارہ کھلاؤ اور پھر جو ہے اس کا دودھ تو ہو, لیکن اس کو بگاڑنے میں ایک قطرہ اس میں پیشاب کٹا دیا بھی کر دیا. بھائی سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس دل کو مانجنے کے لیے, اس دل کو روشن کرنے کے لیے, اس دل کو پالش کرنے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے, مجاہدات کرنے پڑتے ہیں, نفس کی خلاف ورزی کرنی پڑتی ہے, تب جا کر کے یہ دل روشن ہوتا ہے. لیکن ایک گناہ کیا بس گناہ کی سیاہی اندر داخل ہو گئی, وہ اس کی روشنی جو ہے وہ مان پڑ گئی. تو کام کو بنانے میں بہت دیر لگتی ہے, بگاڑنے میں دیر نہیں لگتی. اور عقل مند شخص وہ ہے جو بہت زیادہ محنت کے بعد جو چیز بنی ہوئی ہے اسے اتنا جلدی بگڑنے نہ دے, اس کا پورا اہتمام کرے, چاروں طرف سے وہ نگرانی کرے. تو چھٹیوں کے اندر بھی اپنے مقصد کو نہیں بھولنا چاہیے, یہ ہمارا مقصد زندگی ہے. تلاوت کرتے ہیں رضا الہی کے لیے, اپنی اصلاح کی خاطر, اپنے اخلاق رذیلہ کو دبانے کے لیے, اخلاق حمیدہ کو اجاگر کرنے کے لیے. ذکر کرتے ہیں اسی مقصد سے, مجلس میں بیٹھتے ہیں اسی مقصد سے, تعلیم حاصل کر رہے ہیں اللہ کے احکام کو پہچاننے کے لیے, اللہ تک پہنچنے کے لیے, نمازیں پڑھتے ہیں, یہ سب کچھ کرتے ہیں زندگی کا مقصد بنا کر کہ بھائی اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے اور اس کے لیے ساری چیزیں معین ہیں. تو یہ زندگی کا مقصد ہماری پوری زندگی کا مقصد ہے, طالب علمی کی زندگی کا مقصد نہیں. گھر جا کر کے بھی یہ چیز اوجھل نہیں ہونی چاہیے. نفس پر قابو رکھا, یہ سو مندانہ نفس ہے, ہوشیار وہ شخص ہے جو اپنے نفس کو قابو کرتا ہے, اپنے نفس کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھتا ہے اور اسے مجبور کرتا ہے نیکیوں پر چلنے پر اور برائیوں سے بچنے پر. اس کے لیے جو ہے یہ سب سے پہلی بات جو ذہن میں بٹھانی ہے وہ یہ ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد اتباع شریعت ہے, اور اتباع شریعت بھی پوری شریعت کی اتباع, اور پوری شریعت کی اتباع یہ مقصد ہے تاکہ اللہ کی رضا جو ہے ہمیں حاصل ہو جائے. اصل مقصد تو رضا الہی ہی ہے, اس کے لیے وسیلہ ہے اتباع شریعت. اب ہمیں اس کے آگے جو کرنا ہے وہ یہ کہ اتباع شریعت میں رکاوٹ بننے والی جتنی چیزیں ہیں ان سب سے بچنا ہے, اور اتباع شریعت پر لانے والی جتنی چیزیں ہیں اس کو اختیار کرنا ہے. چھٹی کے اندر ایک نظام بنایا جائے, اور نظام بنا کر کے اس پر کار بند ہو آدمی پوری قوت کے ساتھ کہ اسی نظام کے ساتھ چلنا ہے, اور اس کے ساتھ جو ہے یہ اہتمام ہو کہ جو چیزیں ہمارے لیے مضر ہیں ان چیزوں کی لسٹ بنائی جائے. مثلا بری صحبت, غلط صحبت کی مضر ہے اس کا نوٹ, بری صحبت سے بچنا ہے. نمبر 2, بغیر ضرورت کے بری اور غلط جگہوں پر جانا, ٹاؤن سینٹر میں بغیر ضرورت کے گئے, پارک میں بغیر ضرورت کے گئے, جہاں کہیں بھی آپ ونربل ہے گناہ کرنے کے تو ان چیزوں سے بچنا. تو ایسی چیزوں کی فہرست بناؤ, اور فہرست بنا کر کے جب بھی کوئی کام کرنے کا ارادہ ہو دیکھ لیا جائے کہ یہ تو میری ڈینجر جو چیزیں ہیں اس فہرست میں ہے, لہذا مجھے اس سے بچنا چاہیے, اور اس پر بھی جبر کر کے کاربن ہو جائے آدمی. آپ حضرات شکایت کرتے رہتے ہیں کہ ہوتا نہیں ہوتا نہیں, سب کچھ ہوتا ہے اگر کرنے جا رہے ہیں. حضرت حکیم الامت مجدد ملت تھانوی قدس سرہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اصلاح کے لیے اتنا کافی ہے کہ انسان ہر عمل کے بارے میں جسے وہ غلط سمجھ کر رہا ہے اور بچنا چاہتا ہے اور اس کے بارے میں متفکر ہے اور وہ یہ سوچ رہا ہے کہ اس سے مجھے بچنا چاہیے, یہ سوچ لیا کرے کہ یہ عمل جو ہے وہ اختیاری ہے یا غیر اختیاری, اور اس سے بچنا میرے اختیار میں ہے کہ نہیں, یہ سوچ لیا کرے. وہ اسی نتیجے پر پہنچے گا کہ ہر گناہ سے بچنا میرے اختیار میں, کوئی گناہ ایسا نہیں ہے کہ جس سے بچنا آپ کے اختیار میں. ٹی وی دیکھنا یہ ہمارے اختیار میں, اور ٹی وی نہ دیکھنا بھی ہمارے اختیار میں. اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جب میں گھر جاتا ہوں تو بس میں نہیں رک سکتا, بس میں ٹی وی دیکھ لیتا ہوں, کیا کریں ہم, اس کا کیا کریں, اس کا تو کوئی علاج نہیں. آپ کو ہمت استعمال کریں, اس سے یہ پوچھا جائے گا کہ اگر ہم اس کمرے میں آ جائیں تو آپ ٹی وی دیکھیں گے, اگر ہم وہاں ہوتے تو آپ ٹی وی دیکھتے, نہ دیکھتے آپ. اب آپ جو ٹی وی دیکھ رہے ہیں ہماری غیر موجودگی میں اور ہم ہیں تو نہیں دیکھتے, یہ نہ دیکھنے کی طاقت کہاں سے آ گئی؟ یہ تو آپ کے اندر پہلے ہی سے موجود ہے. معلوم ہوا کہ طاقت موجود ہے لیکن رب اکرم کے استحضار کا خیال نہیں ہے. یہ خیال نہیں ہے کہ میرا شیخ اگر مجھے دیکھ رہا ہوتا, میرا استاد مجھے دیکھ رہا ہوتا تو میں کبھی اس کام کو کرنے کی جرات نہ کرتا. تو میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے ہر وقت, اور میرا اللہ میرے شیخ سے بھی زیادہ قدرت والا ہے. میرے شیخ کی ناراضگی میرے لیے اتنی مضر نہیں ہے جتنی اللہ کی ناراضگی میرے لیے مضر ہے, اور میرا شیخ مجھے وہ سزا دینے پر قدرت نہیں رکھتا جو رب اکرم سزا دینے پر قدرت رکھتا. تو اس کا بھی استحضار ہو, بری صحبتوں سے بچا جائے, برے کاموں سے بچا جائے, اپنے معمولات کی پابندی ہو. لیسٹر میں رہنے والے حضرات کو اپنے ادارے سے وابستہ رہنا چاہیے. ہم تو چھٹیوں کے اندر لیسٹر سے مستقل جاتے تھے بری تک, کہ چلو بھائی چار دن یہاں رہے, اب دو دن وہاں جا کر کے رہتے. اور پھر یہ کہ ادارے میں مجلس ہوتی ہے, ذکر کی مجلس ہوتی ہے, ادارے کے جو 24 گھنٹے کے جو نظام ہے, ختم خواجگاہ کا معمول ہے, تو وہ آپ مدرسے کے قانون کی وجہ سے کر رہے ہیں, یہ اپنے فائدے کے لیے کر رہے ہیں. یہ مدرسہ بھی ہے اور خانقاہ بھی ہے. آپ کے یہاں دو تعلقات ہیں, آپ میں سے بہت سارے ایسے ہیں جن کے دو تعلقات ہیں, تعلیم کا بھی تعلق ہے, اسلام کا بھی تعلق ہے. تو تعلیم کی تو چھٹی ہو جائے گی لیکن اسلام کی چھٹی نہیں ہوگی. آپ کو آنا چاہیے, میں ہوتا ہوں تو میں شریک ہوں گا, مفتی صاحب ہوں گے, یہ حضرات یہاں ہوں گے, ذکر کی مجلس میں شرکت فرمائیں, ختم خواجگاہ میں شرکت فرمائیں. یہ جو ہے 24 گھنٹے معمول چلتے رہنے تھے 360 دن سال کے. تو جو حضرات یہاں رہنے والے ہیں انہیں اور باہر جانے والے انہیں بھی اپنا نظام الاوقات خوب مضبوطی سے بنا لو اور اس پر کاربند رہو, اور اپنے نفس کی نگرانی رکھو کہ میں کہیں ایسا کام تو نہیں کر رہا ہوں جس سے میرا اللہ ناراض ہو, میں ایسا کام تو نہیں کر رہا ہوں جس سے علم کی دولت سے میں محروم ہو جاؤں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی طالب علم گھر جاتا ہے اور موقع پا کر کسی معصیت اور گناہ میں مبتلا ہوتا ہے, وہ ایک گناہ اس کے علم سے محرومی کا سبب بن جاتا ہے, وہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ مجھے پڑھنے کے لیے نہیں جانا ہے, نہیں پڑھ سکتا. تو اس کی طرف جو ہے پوری توجہ اور گناہوں سے بچنے کا پورا اہتمام, اچھی صحبت اختیار کی جائے, نیکوں کی صحبت میں بیٹھا جائے, اپنے یہاں مقامی علماء کرام جو ہیں ان کی صحبت میں جا کر بیٹھو, ان کے درست میں بیٹھو, ان کے بیانات میں بیٹھو, ان سے استفادہ کرو. دفتر میں رہنے والے حضرات اپنے جو پروگرام ہوتے ہیں اس میں شرکت کریں, اور 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام صفی اول میں, 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام صفی اول میں بیٹھ کر, نماز میں صفی اول میں جا کر کے بیٹھیں اور 5 وقت کی نماز پڑھیں اطمینان سے, اور نماز کے بعد بھی اطمینان سے اپنے سنتیں پڑھ کر دعائیں کر کے ایک نمونہ بننا چاہیے عالم دین کو, دوسروں کے لیے وہ نمونہ ہو. طالب علم دین پر طالب دنیا میں فرق ہونا چاہیے, اور شروع شروع میں اسے بتکلم کرنا پڑتا ہے, پھر انشاءاللہ دل بھی لگ جائے. اور اسی طرح جو ہے اپنے رشتہ داروں میں جو بڑے بوڑھے ہیں ان کی ملاقات کی جائے, ان کی خیریت معلوم کی جائے, اپنی بستی میں پہچاننے والوں میں جو بیمار ہیں ان کی ملاقات کی جائے, اور جو بڑے علماء ہیں ان کے گھر جا کر کے ملاقات کرو, 10-15 منٹ کے لیے جاؤ اور جا کر ملاقات کرو, مصافحہ کرو اور ان سے دعائیں کراؤ. اپنے یہاں ہر شہر میں الگ الگ ہوتے ہیں بڑے حضرات, تو ان سے مصافحہ کرو, اور ہر بڑے چھوٹے کو سلام کیا جائے. طالب علموں میں یہ بہت بڑی کمزوری ہوتی ہے, اور یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ کسی کو ابتداءً سلام کرنا اپنی شان کے خلاف کیسے ہے, یہ سمجھ میں نہیں آتی. یہاں پر بھی میں دیکھتا ہوں کہ کافی کمزوری ہے, سلام میں بہت کمزوری ہے. تو سلام جو ہے, سلام میں 3 چیزیں بتلائی, ایک تو کیا دیں, صحت, صحت السلام علیکم, تو السلام میں حمزہ بھی نکالا جائے, السلام علیکم عین تبھی السلام علیکم عام طور پہ حمزہ کو چھوڑ دیتے ہیں اور علیکم کو بھی چھوڑ دیتے ہیں, السلام علیکم السلام علیکم, اور اگر موقع ہو تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جواب میں دو. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا, بہتر جواب دینا چاہیے, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, ذرا مسکرا کر خیریت. بڑے چھوٹے کی زمین مسجد میں سے نکلتے ہوئے کوئی بڑا شخص ہے آپ کے تشریف کے اخلاق سے پیشہ ہو سکتا ہے, اور جہاں کہیں موقع مل جائے اپنے گھر میں اپنے دوستوں میں اپنے رشتے داروں میں کوئی بھلی بات نہیں کہیں, بہتر کوئی اچھا قصہ سنا دیا بزرگ کا, معمول کچھ سنا دیا, اور اپنے مدرسے کے قریب کرنے کی کوشش کرو. ہمارے گھر والے اگر مدرسے کے قریب ہوں گے تو ان کو نہیں فائدہ ہوگا, مدرسہ جو ہے وہ موضع فیض ہے, منبع فیض ہے, جو اس کے ساتھ جڑ جائے گا اس کا بیڑا پار ہو جائے گا, ان کو قریب کرنا چاہیے. حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے والد جو ہیں وہ بدعتوں میں مبتلا, نیک بہت تھے لیکن بدعتوں میں مبتلا, اور مجھے پڑھانے کے لیے انہوں نے دارالعلوم دیوبند میں داخل کی, تو وہ مجھے ملنے کے لیے آئے وہاں. جب ملنے کے لیے آئے تو انہوں نے وہاں کا جو ماحول دیکھا اس سے متاثر ہوئے بہت زیادہ, اور پھر میں نے ان کو دیوبند کے جو بڑے بڑے اکابر تھے ان کے پاس 15-15-20 منٹ لے گئے ملاقات کے لیے, پھر جو ہے ان کے عقیدے میں تبدیلی آئی. تو ہر طالب علم کا یہ دل ہونا چاہیے کہ میری ماں میرا باپ میرے بھائی بہن میرے رشتے دار یہ سب دین پر آ جائے, دین میں داخل ہو جائے اور دین پر پورے طور پر عمل کرنے والے, اور اس کے لیے جو بھی راستے ہیں اس کو اختیار کیا جائے, نیک باتیں بتائی جائے, دین کی باتیں بتائی جائے, نمازوں کا اہتمام کروایا جائے, باپ ہیں بھائی ہیں ان کو ساتھ دینے کے چلو ہم نماز پڑھ سکتے ہیں, تلاوت گھر میں بیٹھو کر کے تلاوت بیٹھ کر کرو, ان سب چیزوں کا اہتمام. تو یہ چند باتیں عرض کر دی, باقی چھٹیوں میں کیا کرنا ہے اس کا جو ہے وہ موجود ہی ہے میرا یہ پروگرام ہاؤ ٹو اسپینڈ یور ہالیڈے. ایک چیز جو بار بار پڑھتے ہیں پھر اس کی حیثیت نہیں رہتی, سمجھ میں آ رہی, بار بار لکھتے ہیں. دوسرے دارالعلوموں کے اندر ہمارا رسالہ جاتا ہے تو وہاں کے طلبا پڑھتے ہیں استفادہ کرتے ہیں, کبھی کبھی ریاض الجنہ کے کسی مضمون سے ہمارا جمعہ کا 3-4 ہفتے تک بیان چلتا ہے, اس میں وہ متن مل جاتا ہے, ہم تو رسالے کو دیکھنا چاہیے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بار بار دیکھتے ہیں اس کا مطلب ہے نہیں, یہ دیکھو اور دیکھ کر کے اس میں کیا کرنا ہے, ریفرین فرام سین, صلاۃ, تلاوت, کمپنی, اسٹڈی, پڑھنا بھی چاہیے. جو حفظ کلاس کے بچے ہیں ان لوگوں کو اچھا خاصا سبق یاد کر کے لانا چاہیے. ہم لوگ جب رمضان کی چھٹی ہوتی تھی تو 1-1.5-2 پارے یاد کر لیتے, ہمیں تلاوت کرنی تو اسی میں لگے رہتے, اور رمضان کے فوراً بعد 1-1.5-2 پارے سنا دیتے. تو چھٹیوں کے اندر 1.25 پارا یاد کر لینا چاہیے, کمزوری ہے سبق کے پارے کی وہ دور, اور جو درجہ علمیت کے ہیں ان کو بھی اپنی جو کمزور کتابیں ہیں ان کی فکر کرنی چاہیے, موٹے موٹے قاعدے سیکھنے چاہیے, کسی کے پاس بیٹھ کر ترکیب وغیرہ کرنی چاہیے, اوپر کی کتاب والے بھی جو کمزور ہیں ان کو, اور ساتھ میں خارجی کتاب بھی پڑھنی چاہیے. اور خارجی کتاب کے لیے مشورہ یہ ہے کہ اپنے اکابر میں سے ایسا غور کر کے جس کے بارے میں دل چاہے اس کی سوانح پڑھ لو. ایسا دل چاہا کہ حضرت رائے پوری کے حالات پڑھنے ہیں تو سوانح حضرت رائے پوری ہے نا, ایسا جی چاہا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات پڑھنے ہیں تو اسے پڑھ لو. اور تلاوت جو ہے کثرت سے ہونی چاہیے, پورے 9 دن کی چھٹی ہے, 1 پارہ ختم ہو جانا چاہیے, ایک قرآن ختم ہو جانا چاہیے پورا. تو اسٹڈیگ کے لیے یہ ہے, اور دعا دعا کا خود اہتمام ہو, اور محاسبہ نفس. بعض طلبا جو مجھ سے متعلق ہیں انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ ہم اپنے دوست احباب کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھ سکتے ہیں کہ نہیں, جی تو وہ چونکہ ماشاءاللہ اپنی حفاظت کیے ہوئے ہیں اور ایک حد تک ان میں اب صلاحیت نظر آتی ہے کہ یہ اپنی حفاظت کر سکتے ہیں اور صحیح اور غلط میں تمیز کر سکتے ہیں, تو ان کو یہ کہا جائے گا کہ آپ ذرا بیٹھیں لیکن اعتدال کے ساتھ بیٹھیں, اور ہر ملاقات کے بعد محاسبہ نفس کریں اسی وقت فوراً کہ میرے اس اختلاط سے مجھے ضرر پہنچا یا ان کو دینی فائدہ پہنچا, اسی وقت محاسبہ. راستے میں کسی دوست سے ملاقات ہو گئی, اب بات چیت ہوگی, تو بات چیت ہوئی اور اب چلنے لگے تو فوراً یہ سوال پوچھیں کہ اس ملاقات سے مجھے دینی ضرر ہوا یا ان کو دینی فائدہ پہنچا. اگر ہمیں دینی ضرر پہنچا ہے تو پھر ترک کرنا پڑے گا ملاقات, اگر ان کو دینی نفع پہنچا ہے تو دوسری ملاقات کا بھی خیال کیا جائے کہ مجھے دوبارہ جا کر اس کو بھرنی نہ چاہیے, اور نہ نفع ہے نہ نقصان ہے تو پھر نہ کوشش کی جائے نہ بچنے کی کوشش کی جائے, نہ ملاقات کی کوشش نہ بچنے کی, ملاقات ہو گئی تو بھی ٹھیک ہے, اسے کہ ضرر نہیں ہوا. یہ ساری چیزیں کرنی پڑے گی بچوں, جب کرو گے تو اپنی حفاظت ہوگی. یہ خیال ذہن سے نکال دو کہ ابھی تو ہم طالب علم ہیں, ابھی پڑھ رہے ہیں, جب فراغت ہوگی بڑے ہو جائیں گے, مشکات میں آئیں گے, دورے میں آئیں گے, پھر سب یہ پاپڑ دے دیں گے. جب ایک درخت کی جڑیں مضبوط ہو جاتی ہیں پھر اسے اکھڑنا مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے ابھی سے وہ رذائل کو نکال کر اخلاق حمیدہ کے درخت کی جڑیں مضبوط کرنی ہے. ابھی جو طالب علم ابھی سے مضبوط ہو جاتا ہے اخلاق حمیدہ میں, تو دورے تک پہنچتے پہنچتے تو ایسی جڑیں اس کی مضبوط ہو جائے گی, کوئی اکھڑنا چاہیے تو بھی نہیں اکھڑ سکتی. ان سب چیزوں کا اہتمام ہو. باقی یہ کہ ہم سب ایک جگہ پر رہتے ہیں, 70-80 آدمی اساتذہ اور طلبا, ایک دوسرے سے غلطی تو ہو جاتی ہے, زیادتی بھی ہو جاتی ہے, لیکن دوسرے طریقہ تو آپس میں سب کو معاف کر دینا چاہیے, دل میں کسی کی رنجش نہیں رکھنی چاہیے, معاف کر دینا چاہیے. یہ جذبہ پیدا کرنا چاہیے کہ کسی کی غلطی ہو جائے فوراً معاف کر دیا جائے, فوراً اسی وقت معاف کر دیا جائے. میں اپنے لیے اور اپنے میرے تمام اساتذہ جو رفقا ہے ان سب کی طرف سے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ آپ حضرات اگر ہم سے پڑھانے کی لائن سے, تربیت کی لائن سے, انتظام کی لائن سے, آپ حضرات کو راحت پہنچانے کی لائن سے کوئی خطا ہو گئی ہے تو آپ معاف فرمائیں. باقی رہی بات کہ ان حضرات کا دل تو بڑا ہے کہ اپنے دل میں آپ حضرات کے متعلق ایسا غم رکھ کر کے کہاں جائیں گے. یہ غم جو ہوتا ہے, کڑن جو ہوتی ہے, وہ آپ حضرات کے نقصان کو دیکھ کر ہوتی ہے. ہرشا وقت دل میں کسی طالب علم کے متعلق نفرت کا پیدا ہو جانا, اسے تو ہم اپنے لیے آخرت میں خسارے کا سامان سمجھتے ہیں. طالب علم بہت اونچی چیز ہے, وہ تو ہم نے اپنی قدر نہیں کہتے ہیں. کچھ قدر تو نے اپنی نہ جانی, یہ کم نگاہی یہ بے سوادی, یہ ہم نے اپنی قدر نہیں جانی. اس وجہ سے ورنہ طالب علم بہت اونچی چیز ہے, جس کے لیے فرشتے پر بچھاتے ہیں اور جس کے لیے سمندر کی مچھلیاں دعا کرتی ہیں. یہ ہم نے اپنی قدر نہیں پہچانی. ہم بالکل اس شہزادے جیسے ہیں کہ جسے احساس ہی نہ ہو کہ میں بادشاہ کا بیٹا ہوں, اور وہ شرابی اور کبابی لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر غلط دھندے میں پڑا رہتا ہے. ہم بالکل ویسے ہیں, ہم نے ہماری قدر نہیں پہچانی کہ ہمارے اللہ کی نگاہ میں, فرشتوں کی نگاہ میں, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں کیا حیثیت ہے. اگر ہمیں پتا چل جاتا تو جو برائی میں ہم مبتلا ہیں اس کو کبھی نہ کرتے, اسے ہاتھ بھی نہ لگاتے, تو دو باتیں اور آپ حضرات بھی آپس میں ایک دوسرے کو معاف کر دیں کہ آپ محبت سے رہیں. پوری پوری کلاس کو پورے اتفاق کے ساتھ رہنا چاہیے. آپس میں لڑائی جھگڑے حسد کینہ تو اس کا علاج نہیں ہے. جو لوگ مدرسے کے زمانے میں آپس میں لڑتے رہتے ہیں تو فارغ ہونے کے بعد سوائے قوم کو لڑانے کے دوسرا کوئی کام نہیں کرتے. آپس میں محبت سے رہیں, یہاں کا اختلاف باہر بھی رہے گا اور یہاں کا اتفاق بھی باہر جائے گا. پیار محبت سے آپس میں اتفاق سے رہو, پوری کلاس اتفاق سے رہے, اور پھر کلاسیں باہمی اتفاق سے بھی رہ سکیں. اللہ تعالی ہم سب کو قبول فرمائے. اب تک جو کچھ ہم نے پڑھا ہے پڑھایا ہے, اللہ تعالی اس پر عمل کرنے والا بنائے, اور اس علم کی صحیح جو سمجھ ہے اللہ تعالی وہ ذہن میں راسخ فرما دے, اور اللہ جل جلالہ عامل والہ اس پورے ٹرم میں اور پوری زندگی میں پڑھنے پڑھانے کے سلسلے میں جو کچھ کوتاہیاں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرما دے, اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو اپنی ولایت خاصہ نصیب فرمائیں, رضائی سے پاک فرما کر خسائل سے آراستہ فرمائیں, اور چھٹیوں کو صحیح طور پر گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں. ایک اور نسخہ ہے چھٹیوں میں, اپنے وقت کو صحیح استعمال کرنے کا اور برائیوں سے بچنے کا، وہ یہ ہے کہ ہر طالب علم یا جو بچنا چاہتا ہے وہ یہ طے کر کے جائے کہ میں اپنی پوری چھٹی کا ریکارڈ رکھوں گا اور آنے کے بعد میں شیخ کو بتا دوں گا، اب دیکھو بچتا ہے کہ نہیں اور اچھے کام کرتا ہے کہ نہیں. یہ طریقہ ہے، ان طریقوں پر عمل کرنا پڑے گا. ہمارے جو اکابر ہیں، بزرگان دین ہیں، ان کو مشائخ نے بتلایا کہ اس بیماری کا علاج یہ ہے، انہوں نے عمل کیا. تو آپ حضرات بیماریوں کا علاج بتلائے عمل نہیں کرتے. کیوں عمل نہیں کرتے؟ اس لیے کہ آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ یوں ہی نکل جائے بیماری، یوں ہی نکل جائے. نہیں نکلے گی اس کا. اب اندازہ کرو کہ جو شخص یہ طے کر لیتا ہے، اپنے نفس کو کہہ دیتا ہے کہ چھٹی سے آنے کے بعد میں جو ہے پورا اپنا ریکارڈ جو ہے وہ شیخ کے سامنے رکھتا ہوں. اب اس کا تعلق مدرسے کے ساتھ تو ہے نا، مدرسے کے نظام کے ساتھ اصلاحی تعلق. اب ظاہر ہے کہ پچاسوں جگہوں کے اوپر جو ہے وہ نفس جو ہے وہ روکے گا کہ نہیں یہ مت کرنا ورنہ اس میں آ جائے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کا اسی طرح تو علاج کیا تھا، ایسا زینا کرنا یہ. تو کہا کہ تمہیں جو کرنا ہو کرو، ایک بات کا مجھے وعدہ کرو، سب کچھ کرو، ایک چیز کا مجھے وعدہ کرو. کیا تو تم جھوٹ نہیں بولو گے؟ تو بہت اچھی بات. اب خوشی خوشی جانے لگی کہ سب چیز کی چھٹی مل گئی. اب اچھا، اب وہ زنا کا ارادہ ہوا اور اس طرف قدم اٹھنے لگے کہ فوراً خیال آیا کہ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے گیا اور اللہ کے رسول نے مجھے پوچھ لیا تو مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ ہاں کر کے آیا، مجھے پوچھ لیا کہ آج زنا کیا تھا، میں کیا کہوں گا؟ سچ بولنے کا تو میں وعدہ کر چکا ہوں. رک گیا. چوری کرنے کا خیال آیا تو فوراً پھر یہی خیال، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا تو دیکھیے علاج ہے، علاج ہے، علاج پر عمل کرنے سے. اور اس سے بھی زیادہ مضبوط بات یہ کہ یوں اس وقت وعدہ کر کے جاوے کہ میں وعدہ کر کے جا رہا ہوں کہ آنے کے بعد آپ کو میں کوئی چھٹی کا انتظار دے دوں گا. اب تو وہ نفس یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ بھائی نیکسٹ والے نہیں کر لوں، اب تو جبرن ہو گیا. اب نقصان کیا ہوگا کہ آپ کھا نہیں سکیں گے، آپ پی نہیں سکیں گے، آپ سو نہیں سکیں گے، اب دوستوں کے ساتھ بیٹھ نہیں سکیں گے، کچھ بھی نقصان نہیں ہوگا. اتنا ہوگا کہ گناہ نہیں کر سکیں گے. بس نفس خامخواہ ٹانگ اڑاتا ہے کہ تمہارا بہت نقصان ہو جائے گا، سارے مزے تمہارے ختم ہو جائے گا. کہاں مزے ختم ہو گئے؟ آپ لکھیں گے کہ میں نے خوب کھایا تھا، خوب پیا تھا، ٹیک اوے کھایا، کوئی ناراض ہو. لیکن آپ اگر ایسا لکھیں گے کہ میں سنیما دیکھنے کے لیے گیا، ظاہر ہے اب دیکھو دیکھ لیجیے میں ٹی وی دیکھ رہا تھا، اب دیکھو تو گناہوں سے بچے سکتے. یہ علاج جو ہے اسی وقت آپ حضرات کی برکت سے ذہن میں آیا ہے کہ رکنے کا اور ٹائم کی قدردانی کرنے کا جب تک عادت نہ ہو جائے، یہ ایک طریقہ ہے کہ یہ طے کر لیا جائے کہ پوری چھٹی میں نے کیا کیا وہ میں رکھ لیا. اور نفس کو مجبور کرو، نفس کو ادھر ادھر گھومنے مت دو. اس میں نفس کے مقابلے کرنے کے لیے ذہنی طور پر آپ کو یہ سمجھنا پڑتا ہے کہ میں اور نفس دو الگ الگ چیزیں ہیں، اور یہ سمجھو کہ نفس میرے قابو سے باہر ہے، میں کمزور ہو رہا ہوں. تو اب اس نفس کو درست کرنے کے لیے شیخ کو بتانا پڑے گا، اور نفس کو کہہ دو کہ میں تیری ہر بات وہاں بتا دوں گا. دیکھو نفس قابو میں آ جاتا ہے کہ 3 مہینے کے اندر. اللہ تعالیٰ جو ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو ان سب کاموں کے، ان سب باتوں کے اوپر عمل کرو، اللہ خوب برکتوں سے انشاءاللہ نواز دے. اخلاق سے پیش آؤ، سب کے ساتھ ماں باپ کی خدمت کرو. گھر میں ابا کو بھی پوچھو کہ میری ایک ہفتے کی چھٹی ہے، میں کام ہے ایسا گھر میں جو میں کر سکتا ہوں. امی سے بھی پوچھو، امی کی دعائیں دو، ماں باپ کی، بھائی بہنوں کی، بھائی بہنوں کا ذہن بناؤ، ان کے اوپر محنت کرو. اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو عمل کی کوشش کرتا ہے، آپ حضرات کی اور ہماری حفاظت فرمائے. میرے سفر کے لیے بھی دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اسے میری اپنی نجات اور اصلاح کا ذریعہ بنائے، اور دوسرے لوگوں کی ہدایت کا بھی ذریعہ بنائے، اور وہاں کے شرور سے، فتن سے ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے شرور سے ہم سب لوگوں کو حفاظت. وآخر دعوانا الحمد للہ وصلی اللہ علیہ وسلم.